إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, پچھلے درس میں صحابہ کی فضیلت اور اسلام میں, دین میں, امت میں ان کے مقام کے بارے میں اس اہم ترین عنوان کی شروعات ہم نے کی. اسی عنوان کو لے کر آج ہم آگے بڑھیں گے اور قرآن کریم میں ایک بہت اہم مقام سورۃ الفتح کی آخری آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ان کے مقام اور ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتلایا ہے. اس ایک آیت میں جو بہت ساری باتیں ملتی ہیں جس سے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اس آیت کو آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا, تو نے دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر نشان ہیں ان کے سجدوں کی وجہ سے, ان کے چہروں میں ان کے سجدوں کا اثر نمایاں ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, اور یہ ان کی مثال ہے تورات میں, یہ ان کا تذکرہ ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کا تذکرہ ہے, انجیل میں ان کی مثال بیان ہوئی ہے کیسے. کزرع اخرج شطاہ, جیسے ایک کونپل نکل آئے کسی پودے کی. اخرج شطاہ, ایک پودا, ایک کھیتی جو اپنی کونپل باہر نکالے. فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه, اور اس کو مضبوط کرے اور موٹا ہو جائے, پھیل جائے, قوت والا بن جائے. فاستوى على سوقه, اور اپنی ڈالی پر, اپنی بنیاد پر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, اور وہ کسان کو خوش کر دے تاکہ, لیغیظ بهم الکفار, تاکہ کفار کو اللہ اس کے ذریعے سے غصہ دلائے. لیغیظ بهم الکفار, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفار کو غصہ دلائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں اللہ تعالی نے صحابہ کے مقام کو بیان کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے اوصاف اور ان کی صفات کو بیان کیا ہے. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کیا باتیں ان کے بارے میں اللہ نے بیان کی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان کی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ہوئی کہ آپ اپنے نام کے اعتبار سے محمد ہیں، قابل تعریف ہیں، اور مقام کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام بندوں میں رسالت کا اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ نے آپ کو سارے بندوں کے مقابلے میں چنا اپنی رسالت کے پہنچانے کے لیے. یہ سب سے بڑا مقام ہے جو اللہ کسی بندے کو دے، کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے امانت داری کی صفت آپ میں ہے. اللہ کسی کو بھی نہیں چنتا ہے، اس کو چنتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا اہل ہو، لائق ہو. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جب اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا تو رسول کے فوری بعد رسول کے ساتھ والوں کا ذکر کیا اور ان کا تعارف کرایا تو کہا والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں کیسے؟ ساتھ اس اعتبار سے کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. غربت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، مخالفت، دشمنی، جنگ، سفر، حضر، نمازیں، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. بائیکاٹ ہوتا ہے مکہ میں، آپ کے ساتھ ہیں. ہجرت کا وقت آتا ہے، آپ کے ساتھ ہیں. مدینہ میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، آپ کے ساتھ ہیں. جنگوں کا موقع آتا ہے، مخالفین مخالفت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، ایمان میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ہر پسند ناپسند میں آپ کے ساتھ ہیں. والذین معہ، اس لیے کہ معہ میں ضروری نہیں کہ جسمانی اعتبار سے ساتھ ہوں. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے، بہت سارے صحابہ آپ مدینہ میں، مکہ میں تھے مجبوری کی وجہ سے. تو معیت یہاں پر جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، جس کے لیے ممکن تھا وہ اس اعتبار سے بھی آپ کے ساتھ تھا سفر و حضر میں، لیکن یہاں پر معیت دین کے اعتبار سے ہے، اختیار کے اعتبار سے ہے، کہ وہ ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تأیید میں، آپ کے دین پر، آپ کی پسند و ناپسند میں. والذین معہ، کہ جو راستہ آپ نے چلا اس راستے کو انہوں نے پسند کیا اور چنا، وہ آپ کے ساتھ ہیں اس راستے پر، وہ صراط مستقیم پر چلنے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو وہی موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچائیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. رسول کی مخالفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑنے کی بات کی. ایک برائی رسول کی مخالفت ہے اور اسی کے ساتھ دوسری برائی بیان کی، تو ایمان والوں کا راستہ چھوڑنا، یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑنا. دوسری جگہ اللہ نے بتلایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہیے یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری پیروی کرنے والے بھی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے. کئی مقامات آپ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور بالعکس اس طرح بھی آئے الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے میری سنت ہے اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ مہدیین ان کا راستہ، ان کا طریقہ، ان کی سنت تمہارے لیے ہے. اپنے ساتھ خلفاء راشدین کو جوڑا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وتفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا. ما انا علیہ واصحابی، آپ نے کہا میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ اس پر ہوں گے. اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، جیسے اللہ نے نبی کے ساتھ اہل ایمان، پہلے اہل ایمان صحابہ کو جوڑا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، پہلے تو اللہ ڈائریکٹ اللہ شروع کر سکتا تھا صحابہ کا تذکرہ، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نبی کے ساتھ کیا جائے. جب انہوں نے ہر اعتبار سے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو جب ثنا کی جائے گی، تعریف بیان کی جائے گی، اچھے اوصاف بیان کیے جائیں گے، تو نبی کا تذکرہ بیان کر کے نبی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کا شرف بھی اور بڑھ جائے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اور تذکرہ آتا ہے تو اس میں اوصاف جب بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ایمان کی قوت، عبادات کی کثرت، مجاہدہ اور اخلاص، اور اسی طرح سے ترقی، اور ساری چیزیں اللہ نے اس چھوٹے سے حصے میں بیان کی ہے. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم کرنے والے ہیں. یہ پہلا معاملہ صحابہ کا، پہلا وصف اللہ نے بیان کیا، یہ ایمان کی سب سے پختہ گرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ، سب سے مضبوط گرہ، نوٹ، یہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت. آدمی کا ایمان پختہ کب ہوتا ہے؟ جب دینی غیرت اس میں پیدا ہوتی ہے. اس کی پسند و ناپسند ایمان کی بنیاد پر بنتی ہے، فائدے نقصان اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. لوگوں کی دوستی اور دشمنی تجارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لاس اینڈ پروفٹ. لوگوں کی دوستی دشمنی سلوک رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہے، اغراض اور رشتہ داریاں، تجارتیں. ایمان کی گرہ اور ایمان کی قوت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ دین کی بنیاد پر آدمی محبت اور دشمنی کرے، اس کی دوستی دشمنی دین کی بنیاد پر ہو، فائدے نقصان کی بنیاد پر نہیں. اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی مضبوط گرہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر دشمنی اور نفرت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو آدمی اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر نفرت کرے، اللہ کی خاطر دے اور اللہ کی خاطر روک کے رکھے مال، اللہ کی خاطر خرچ کرے اور اللہ کی خاطر روک لے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، ایمان کا کمال اس کو نصیب ہو گیا. اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی. دشمن ہے، ذاتی جھگڑا ہے، تجارت میں انبن ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ انبن ہوئی ہے، لیکن جیسے دین کا معاملہ آ گیا، دین کا معاملہ آ گیا، اب دوست ہیں. سالوں سال جنگ ہوئی ہے، اس نے اس کے باپ کو، بھائی کو قتل کیا ہے جنگ میں، قبیلے قبیلے کی جنگ ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا، اسلام پر آ گیا، اب ذاتی اعتبار من تھا، اس کے باپ بھائی رشتہ داروں کا وہ قاتل ہے، لیکن وہ ایمان میں اب آ گیا ہے، اب اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، اب ایمان کی بنیاد پر اب اس سے نفرت نہیں ہوگی، اب اس سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی، اب وہ اپنا ہو گیا، پہلے پرایا تھا، اب اپنا ہو گیا. ذاتی دشمنی دینی محبت میں رکاوٹ نہ بنے، یہ ایمان بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اس سے رشتے دھاگے ڈورے بندھے ہوئے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آ گیا، ایمان والا نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے لیکن اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے، اہل ایمان کے خلاف سازش کرتا ہے، چاہے باپ ہو نہیں، اگر میدان جنگ میں آمنے سامنے آئیں گے تو یہ اس کو قتل کرے گا، کیونکہ دینی غیرت اتنی ہے کہ اپنا ہونے کے باوجود وہ اپنا نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد پر اپنے اور پرائے ہوتے ہیں. من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر دشمنی اختیار کرے. اپنی ذات کی بنیاد پر دوست دشمن بنانا ہر انسان کرتا ہے، مومن اور کافر میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہوتا ہے جس کے سب دوست ہوتے ہیں. کبھی تجارت کی وجہ سے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی مال اور نفع اور نقصان کی وجہ سے، کبھی زبان کے استعمال کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کا دوست بنتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دشمن بنتا ہے، لیکن وہ ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ ذاتی معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر ایک کا ایسا ہوتا ہے، کوئی نہیں جس کا سب، ہر ایک آدمی اس کا دوست ہو، کوئی نہیں کہ ہر ایک آدمی اس کا دشمن ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنا بنائے دین کی بنیاد پر، چاہے دل نہ چاہے، دل نہیں چاہتا، دل اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن دین کی بنیاد پر وہ دوست ہے، دین کی بنیاد پر اس سے دل محبت رکھے، وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے. اور چاہے کسی کی رغبت دل میں ہے، اس کا قریبی ہے، اس کے احسانات ہیں، اس سے دوستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، لیکن دین کا معاملہ ہے، دین کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں، دین اس کے پاس نہیں، اسلام اس کے پاس نہیں، تو اب وہ اپنا نہیں ہے. حق والوں میں سے وہ نہیں ہے، اس سے قلبی لگاؤ نہیں، وہ بدعات کی ترویج میں زندگی گزار رہا ہے، قریبی ہے لیکن وہ اپنا نہیں ہے، وہ اہل باطل میں سے ہے. اگرچہ دین کی بنیاد پر اس سے محبت ایمان کی وجہ سے ہوگی، لیکن بدعات کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی. آپ کہیں گے ایسا ایک ساتھ ہوتا، ایک آدمی سے محبت بھی ہو نفرت بھی ہو؟ ہاں ہوتا ہے، ایک ناحیے سے اس سے محبت ہوگی، ایک ناحیے سے اس سے نفرت ہوگی. جیسے اولاد ہے، ماں اس سے محبت رکھتی ہے اولاد ہونے کی وجہ سے، لیکن شراب پی کے آئے اس سے نفرت کرتی ہے، شرابی ہے اس سے نفرت ہے، لیکن اس سے محبت ہے اولاد کی نسبت سے، لیکن شراب کی وجہ سے نفرت ہے اس سے، ناراض ہے، غصہ ہے اس پہ. تو ایک آدمی کی محبت اور نفرت کی بنیاد کیا ہے؟ اگر دین ہے، اگر اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر دوستی دشمنی ہے، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہشات اور ذاتی رجحان کو اس نے پیچھے رکھا ہے، اب دین کو آگے رکھ رہا ہے. اس کی سوچ دین اور ایمان کی روشنی میں سوچتی ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اس نے اختیار کیا ہے اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوتا ہے. ایک گلاس میں پانی ہے, آپ اس میں کوئی رنگ ملا دیں پورا پانی وہ رنگ والا ہو جاتا ہے. اب اگر آپ کہیں رنگ الگ کرو, نہیں کر سکتے, وہ رنگ پورا پانی کے اندر مکس ہو گیا ہے. اب کپڑے پر آپ پانی ڈال دو, وہ کپڑا اس رنگ والا ہو جائے گا کیونکہ پانی میں رنگ مکس ہو چکا ہے. ایسے انسان کی زندگی میں دین مکس ہو جائے, وہ اس کی زندگی کے کسی ایک کونے میں نہ ہو کہ وہ لباس پہن کر تھوڑی دیر کے لیے دیندار بن جائے. صبح شام دوپہر رات ہر وقت اس کی سوچ دینی ہو جائے. اس کی زندگی میں دین ایک ایسا حصہ نہ ہو کہ کبھی وہ اس کو لے اور کبھی اس کو چھوڑ دے. اس کی زندگی میں دین سما جائے, اس کی سوچ اس کے جذبات بھی دین کے تابع ہو جائے. اسی لیے یہاں پر کیا ہے, اشد علی الکفار رحماء بینہم, یہ جذبات ہیں دوستی اور دشمنی کے جذبات. عموماً انسان اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ذات کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرتا ہے, آخری چیز یہ ہوتی ہے, اس کو ٹھیس پہنچتی دشمن ہو جاتا ہے, اس کا کام بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے. عموماً انسان ایسا کرتا ہے, آخری حد اپنی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے, وہاں کوئی انٹروڈ کرے گا پھر وہ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں, دشمن. اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اگر اس کا فائدہ ہو جائے تو پھر وہ دوست بنا لیتا ہے. ذاتی مفاد, ذاتی نقصان, اپنی بنیاد پر دوستی دشمنی ہر ایک کرتا ہے. کمال ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھے اور اللہ کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرے, جو کہ بہت مشکل چیز ہے, اور جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے, کیونکہ اس کی سوچ اللہ کی مرضیات کے تابع ہو چکی ہے. یہ ایمان کا کمال ہے. اسی لیے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ کفار پر سخت ہیں. اور اس زمانے میں آپ دیکھیے صحابہ کے بالمقابل جو کفار تھے وہ کون تھے, کوئی کسی کا باپ اس صف میں دشمنوں کی, کفار کی صف میں باپ ہے, ماں ہے, کبھی کبھی اولاد ہے, کبھی بھائی ہے, کبھی بیوی ہے اس طرف, کسی کا شوہر اس طرف ہے, اپنے لوگ اس طرف ہیں. لیکن کہا کہ نہیں, اشداء علی الکفار, کفار پر سخت ہے. یہ سختی ظلم نہیں ہے, یہ غیرت ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کفار سے دبتے نہیں, ان کے معاملے میں بالکل مضبوطی اور پختگی اور صلبہ, جس کو آپ کہیں گے مضبوطی, ان کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. تھوڑا بھی لچک ان کے اندر نہیں آتی, نہیں مڑتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں. غیرت ان کے اندر دین کی ایسی ہے کہ کفار کے مقابلے میں لچک ان کے اندر نہیں ہے, وہ جما کے اپنی بات کرتے ہیں, دبتے ان سے نہیں ہیں. لیکن ایمان والوں کا جیسے معاملہ آ جاتا ہے کیسے ہو جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. ایمان والوں کے لیے ان کی سختی برداشت بھی کر لیتے ہیں, تھوڑی ٹھیس پہنچتی ہے برداشت بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ایمان والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن کی مثال آپس میں ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار ہوتی ہے اور اس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے. یشد بعضہ بعضا, ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے, ایک کے لیے سپورٹو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے, ان میں آپس میں رفٹ نہیں ہوتی ہے, آپس میں دوریاں نہیں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں. جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ چمٹی اور چپکی ہوئی ہوتی ہے, جس سے پوری اینٹوں کی وجہ سے پوری دیوار مضبوط ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے نرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے, وہ جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے اور ایک دوسرے کی بات پر صبر کرتا ہے، ایسا ایمان والا افضل ہے اس سے جو لوگوں سے مخالطہ اختیار نہیں کرتا ہے. لا يخالط الناس ولا يصبر على اذى، جو ایمان والوں سے آپس میں گھل مل کے نہیں رہتا ہے اور ان کی باتوں پہ صبر نہیں کرتا ہے، اس سے وہ افضل ہے. الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، جو ان سے مل جل کے رہتا ہے اور ان کی باتوں پہ صبر کرتا ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے مل جل کے رہے، ان کی باتوں پہ صبر کرے، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ثبوت اختیار کرے. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے لوگ آپ کے قریب سے چھٹ جاتے ہیں. فاعف عنهم، آپ انہیں معاف کر دیا کیجئے، ہوتے رہتی بھول چک، معاف کر دیا کیجئے. فاعف عنهم واستغفر لهم، نہ صرف آپ خود ان کو معاف کریں بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں. وشاورهم في الامر، اور دینی امور میں معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیں. آپ دیکھیے ایمان والوں کے لیے نرمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، لوگوں نے کہا، بعض صحابہ نے کہا، اے عمر آپ امیر المؤمنین آپ اتنی سختی کرتے ہیں لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. کہا اللہ کی قسم اگر ان کو معلوم ہو جائے میرے دل میں ان کے لیے کتنی نرمی ہے تو میرے کندھے سے چادر چھین لیا کریں گے، اگر ان کو معلوم ہو جائے میرے دل میں کتنی نرمی ہے. ان کی جو سختی تھی وہ اصول کی وجہ سے تھی، نفرت کی وجہ سے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ معروف ہیں، اور معروف اتنے ہیں کہ شیطان کو بھی معلوم ہے بھاگو سخت. لیکن کیا وہ سختی دل کی سختی تھی یا اصول کی سختی تھی؟ بہت سے لوگ جو ڈسپلن ہوتے ہیں وہ سخت سمجھے جاتے ہیں، باصول آدمی بعض اوقات نادان اس کے اصول پسندی کو سختی سمجھنے لگتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا ہٹلر ہے بابا، وہ ہٹلر نہیں ہے، ملٹری مین ہے، اچھا بہت سٹرکٹ ہے، بہت سخت ہے. بعض اوقات اصول پسندی سختی شمار ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ آدمی اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. صحابہ با اصول انسان تھے، صحابہ اصول پسند انسان تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے نرمی اختیار کرتے تھے. ہاں لیکن جہاں میدان جنگ ہو، کوئی بھی سامنے ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر دین کا دشمن ہے وہ اس کے دشمن ہے، اور اگر دشمن کی صف سے ایمان میں وہ آ جائیں اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے اس کے لیے نرم ہو جائیں گے. اصول کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے پرائے کو اپنا بنا لیں گے، دین کی وجہ سے اپنا بھی پرایا کر دیں گے. یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. تو پہلا وصف اللہ نے ان کا بیان کیا وہ یہ کہ ان میں سختی بھی ہے نرمی بھی ہے. دیکھیے یا تو آدمی سخت ہوگا یا تو نرم ہوگا، یہ مزاج کی وجہ سے نہیں ہے، اصول کی وجہ سے ہے. ورنہ اگر مزاج کی وجہ سے ہوتے تو سخت ہی سخت ہوتے، ہر ایک کے لیے سخت ہوتے، مزاج کی سختی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی بولتے بہت سخت ہے، وہ سب کے لیے سخت ہوتا ہے، یہ سب کے لیے سخت نہیں ہے. آدمی بدلا بات بدلی، اصول بدلا اصول نہیں بدلے گا، جو آدمی جیسا ملے گا اس سے ویسا معاملہ کریں گے. ایمان والا ہے نرمی، ایمان کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے نرمی نہیں، سختی. کیوں؟ نسبت بدل گئی. تو نسبت بدلنے سے ان کا سلوک بدل جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے. تو ہیں یہ نرم، لیکن جہاں سختی وہاں سختی، جہاں نرمی وہاں نرمی. یہ اصول کی وجہ سے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اشد کفر کے لیے سختی ہے اور ایمان کے لیے نرمی ہے. ظاہر بات ہے کفر کے لیے سختی اور ایمان کے لیے نرمی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلا وصف اللہ نے بیان کیا وہ یہ کہ نبی کے ساتھی ہیں. دوسرا وصف بیان کیا یہ کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں نرم ہیں. آپ دیکھیے یہ صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے نمبر ایک, دو ایمان کے کمال کی دلیل ہے. کیسے ایمان کی دلیل؟ کیسے صحابہ کو اللہ نے کس کے لیے سخت بتایا؟ یعنی یہ کفار کے لیے سخت ہیں تو یہ کیا ہو گئے؟ یا تو کفار ہیں یا تو مؤمنین ہیں, دو ہی لوگ ہیں, کفر والے ایمان والے, تو یہ کس کے لیے سخت ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خود ہی باہر ہیں اس سے. لہذا وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور یہ ایمان والے نہیں ہیں اور محرم کے مہینے میں لان تان صحابہ کو کرتے ہیں, وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے جس میں ان کی صفت خصوصی یہی بتائی گئی ہے کہ کفار کے لیے سخت ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ خود ایمان والے ہیں تبھی تو کفار کے لیے سخت ہوئے, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ رحم کرنے والے. اور رحما, اور رحم وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جس کا اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. یہ انسان کی شخصیت کی نمایاں صفت ہے. رحما بینہم, باقی اوصاف اللہ نے بیان نہیں کیا آپسی تعلق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں بار بار کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنے لیے الوہیت کے وصف کے بعد دو وصف بیان کیے, دونوں کا تعلق رحم سے, الرحمن الرحیم. کہ بار بار بندہ معبود ہمارا کیسا ہے؟ بڑا مہربان, رحم, الرحمن ہے, الرحیم ہے. ان کا بس بیان کے آپسی تعلق کے اعتبار سے تو رحم کو ذکر کیا, اس لیے کہ بہت نمایاں چیز ہے انسان کی بھلائی بتانے کے لیے, انسان کی خوبی بتانے کے اعتبار سے. اگر واقعی کوئی وصف ہے آپسی تعلقات کے اعتبار سے تو وہ رحم ہے. یہ رحم بہت اعلیٰ ترین چیز ہے. ارحموا الراحمون يرحمهم الرحمن, رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا, رحمان ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء, تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں, وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالی نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا جو اس کو اپنے پاس رکھا. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ایک کتاب میں لکھا, کیا لکھا؟ سبقت رحمتی غضبی, اور ایک روایت میں غلبت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی, اور اپنے پاس اس کو رکھا عرش پر. اللہ کے اوصاف میں سے رحمت نمایاں صفت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. اللہ نے دو نام برابر بیان کیے. الوہیت کے بعد اعلی ترین وصف اللہ کی تعریف میں بیان کیا جانے والا وہ اس کی رحمت ہے. اس لیے رب العالمین ذکر کیا تو رحمت کا ذکر کیا, الرحمن الرحیم. یہ ساری اللہ کی رحمت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, بارش کا برسنا سے لے کر کھانا پینا, زمین میں اناج اگنا, انسان کو صحت ملنا, جسم اور نعمتیں ملنا, دین ملنا, جنت ملنا, مغفرت ہونا, سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے. جب صحابہ کا تذکرہ اللہ نے ذکر یہاں پہ قرآن میں کیا, وہ اعلیٰ ترین وصف جو اپنے لیے بیان کیا ہے, وہ خوبی جو احسان کی طرف لے جاتی ہے وہ رحمت ہے, جو معافی دینے والا بناتی ہے وہ رحمت ہے. اللہ تعالی نے درگزر, معافی اور احسان, یہ سارے اوصاف کو جمع کر دیا ایک صفت میں, رحما بینہم, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. رحم وہ اعلیٰ ترین وصف ہے جو ایک انسان کو دوسروں کے ساتھ نبھا والا بناتا ہے. تو کیا کہا؟ اشداء علی الکفار, لچک ان میں نہیں ہے, تھوڑے ہوں تو بھی لچک نہیں, کفر کے مقابلے میں دبتے نہیں ہیں. لیکن ایمان والوں کا جیسے ہی معاملہ آتا ہے ان کے دلوں میں رحم پیدا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ وہاں سخت لیکن یہاں ایک دم نرم ہے. رحما بینہم, یہ پہلا وصف بیان کیا ہے جس میں ایک ان کے ایمان کی گواہی، دو ان کے ایمان کا کمال، تین ان کی دینی غیرت نو کمپرومائز، چار ان کے بارے میں بتایا آپس میں نرمی اخلاق، آپس میں امت کے افراد کے ساتھ اخلاق اور نرمی اور محبت کا سلوک. دو ہی باتوں میں اللہ نے چار وصف بیان کر دیے. اور آگے آئیے، یہ ہوا ایمان کی غیرت اور ایمانی قوت کے اعتبار سے. نمبر دو، دوسرا پہلو عبادات. عبادات میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا تراہم رکعن سجدن، تو ان کو دیکھے گا کہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں. رکعن سجدن، یہ جو ہے یہ تشدد کی بات بتا رہا ہے، یعنی شدت اس میں ہے. تشدد یعنی شدت اس میں ہے. خوب رکوع کرنے والے ہیں، خوب سجدے کرنے والے ہیں. رکوع اللہ کے آگے بندگی کے لیے جھکنا، سجدہ اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا اور اللہ کا قرب تلاش کرنا. عبادات میں نمایاں ترین عمل نماز، سب سے افضل عبادت نماز. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل اور بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ نے ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، اور نماز میں دو اعلیٰ ترین چیزیں جو انسان کے مزاج اور بندگی کو ظاہر کرتی ہیں، جو اعلیٰ ترین چیزیں ہیں جو آدمی کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. جھکاؤ دین کی اصل ہے. تعبد کہتے کس کو ہیں؟ بندگی کہتے ہیں جھکنے کو. ان کی بندگی اللہ کے سامنے ہے کہ رکوع میں ہے. سجدن سجدے کی حالت اللہ سے قرب کی اعلیٰ ترین حالت ہے، اور بندے کی تواضع اور اللہ کے بالمقابل اپنی بندگی کے اعتراف کی نمایاں علامت ہے. تراہم، تو دیکھے گا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تو جب بھی دیکھے گا تجھ کو اس حال میں ملیں گے. آسانی سے تو ان کو دیکھ سکتا ہے، جیسے آدمی کہتا ہے جب بھی دیکھو اسی میں لگا رہتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی زندگی میں اس چیز کی کثرت ہے، عبادات کی کثرت. عبادات میں اعلیٰ ترین انہماک، اور اس میں رکوع اور سجدوں کی کثرت. خوب رکوع، خوب سجدے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ مِن كَثْرَةِ السُّجُود، میری اس دعا پر، میری اس سفارش پر تم میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے. خوب سجدے کیا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اصل سجدہ ہے، بندگی، جھکاؤ اپنے اعلیٰ ترین جسم کو، اعلیٰ ترین ذات، سب سے اونچے رب کے سامنے جھکانا. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدہ کر، قریب ہو جا، وہ قرب کا حال ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے قریب ترین حالت بندہ جس میں ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ سجدے کی حالت ہے. تو دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، نمازوں کا، عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے رب کے آگے جھکاؤ ان کی زندگی میں، رب کو بھولتے نہیں ہیں، اکڑ ان میں نہیں ہے، جھکاؤ ان میں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، مجاہدہ عبادت میں کرتے ہیں. رکعن سجدن، عبادتی مجاہدہ ان کی زندگی میں دیکھنے ملے گا. صرف سوشل سروس کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کو بھی یاد رکھنے والے ہیں، اللہ کے آگے عملاً جھکتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. دین کی سب سے اہم چیز جو منافقین سے اور مشرکین و کفار سے مسلمان کو الگ کرتی ہے، فرائض کا اہتمام تو ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے. کہا تراہم رکعن سجدن، بندگی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضوان تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. یہ اس کا، ان کے دلوں کا اخلاص ہے. دیکھیے، آدمی کی زندگی میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مجاہدہ اور دوسرے اخلاص. پھر زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، دوسرا بندوں کے ساتھ. پھر زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل. اللہ نے ساری چیزوں کو جوڑی جوڑی جمع کر دیا ہے. ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد عمل کا، پھر ان کی عبادات کے مجاہدے کا ذکر کیا، اس کے بعد اخلاص کا ذکر کیا، ان کے بندوں کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا، پھر اللہ کے ساتھ ان کے معاملے کو ذکر کیا. آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے سے پیسج میں یا اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں. تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ان کو اپنے سجدوں سے، اپنے اخلاق سے تعریف نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے. ان سجدوں میں ان کا مقصود لوگوں کی حمد و ثنا نہیں ہے، لوگوں کی تعریف نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بالمقابل منافقین ہیں جن کی نمازوں کا حال کیا ہے، دو عیب اس میں ہیں. منافقین کے بالمقابل اگر کوئی ان کو کہیں کفار ہیں، پہلا جواب دے دیا، نہیں کفار نہیں ہیں، کفار کے مقابلے میں الٹا سخت ہیں یہ. اگر یہ کفار میں سے ہوتے نعوذ باللہ تو کفار کے ساتھی ہوتے، ساتھی تو نبی کے ہیں اور شدید ہیں کفار پر، اور ایمان والوں کے لیے رحم کرنے والے ہیں، یہ کفار نہیں ہیں. اب بچا کون؟ منافقین. منافقین کی واضح صفت اور علامت کیا ہیں؟ ان کی صفت یہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین کیا ہیں؟ ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. ان کے معاملے میں ان کے اپنے مکر سے غفلت میں اللہ ان کو ڈالے ہوئے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستائے ہوئے، کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مجاہدہ بالکل زندگی میں نہیں ہے، سستی نماز میں کیا ہے؟ سستی. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مجاہدہ کرتے ہیں. منافقین کے ایک دم بالعکس. نمبر دو، یراؤون الناس، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. ان کے ایک دم بالمقابل بیان کیا، تاکہ ان کو منافقین سے بھی الگ بیان کیا جائے. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، دنیا میں رزق کی برکت، فضل سے مراد یہ بھی ہے. ان کو مال دوسروں سے نہیں چاہیے، وہ عبادات کرتے ہیں، ان عبادات میں ان کی دعاؤں سے یا نماز کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی سے دنیوی اعتبار سے بھی فضل تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی سے اخروی اعتبار سے بھی فضل تلاش کرتے ہیں. اللہ نے جمعہ کے لیے کیا کہا؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. لیکن یہ جو فضل طلب کرتے ہیں، رزق کی برکت طلب کرتے ہیں، کس سے؟ یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ سے فضل طلب کرتے ہیں. اگر رزق بھی ان کو چاہیے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان چاہتے ہیں. ان نمازوں کے ذریعے سے، ان اعمال کے ذریعے سے، اس مجاہدے کے ذریعے سے مقصود لوگوں کی تعریف نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. دنیا میں اگر کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگتے ہیں، آخرت میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، مقصود اللہ ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں. یہاں دیکھا آپ نے مجاہدے کے بعد اللہ تعالی کی رضا اخلاص، یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں کہ ایک تو آدمی کے پاس مجاہدہ ہو، سستی اور ترک عمل نہ ہو، اور دوسرے آدمی کے پاس اخلاص ہو۔ لوگ دو قسم کے ہیں، یا تو وہ عمل نہیں کرتے ہیں، عمل ہی ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر عمل کرتے ہیں تو شیطان اعمال میں ریاکاری ڈال دیتا ہے اور اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہیں، ان کی زندگی میں عبادتی مجاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اب دیکھیں گھمنڈ آدمی کو جھکاتا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں ہے۔ مشرکین کے اندر اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ تھا، کفار کے ہاں گھمنڈ تھا ان کے، وہ ابلیس کی صفت ہے، نہیں جھکوں گا نہیں۔ لیکن یہاں صحابہ کے لیے ذکر کیا کیا جا رہا ہے، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کی زندگی میں جھکاؤ ہے اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ دوسرا کچھ نہیں چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اور اتنا مجاہدہ ہیں کہ ان کے چہروں پر رات کی عبادات سے نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر علامت ہے، ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کے اثر دکھائی دیتے ہیں۔ سلف نے اس کے کئی معنی بیان کیے، جن میں سے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے مجاہدے سے ان کی آنکھیں، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں، ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ رات کا ان کا جو عبادت کا تہجد کا مجاہدہ ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا، رونا، سجدوں میں اپنی پیشانی ٹکانا، ان کے چہرے پر وہ سارے آثار نمایاں ہیں۔ لمبے لمبے سجدے، دعائیں، رونا، نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس کا اثر ان کے چہروں پر دکھائی دیتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بہت کم اپنے بستروں پر رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، عبادات میں رات کو وقت گزارتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشان کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ واقعی یہ رات بھر عبادت کیا ہے، واقعی رات کا بہت حصہ اس نے عبادت کی، سجدوں میں رات گزاری ہے، تو ان کے چہروں پر اثر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، یہ ان کا تذکرہ ہے تورات میں، یعنی یہ اتنے لائق لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں پہلے ہی کر دیا ہے، یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انہیں چنا گیا تھا اور ان کی تعریف تورات میں پہلے سے بیان کی گئی تھی۔ جہاں نبی کا تذکرہ تورات میں ہے، نبی کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ تورات میں ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ تورات اور انجیل میں اس نبی کا تذکرہ لکھا ہوا اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو صرف نبی کا تذکرہ ہے تورات و انجیل میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اتنے لائق تھے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی تذکرہ تورات اور انجیل میں آئے، کیا بڑی بات ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بتایا گیا کہ اللہ کے لیے غیرت والے، دینی غیرت رکھنے والے اور بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، رحم کرنے والے، عبادت میں مجاہدہ کرنے والے، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے، عبادت اتنی زیادہ کرنے والے کہ چہروں پر اس کا اثر دکھائی دینے لگے، یہ لوگ ہیں نبی کے ساتھی۔ ایمان، عبادت اور اخلاق، تینوں چیزیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تینوں چیزیں، تین پہلو ہے بندے کی زندگی کے، ایمان کی پختگی، عبادات میں مجاہدہ اور بندوں پر احسان، یہ تین چیزیں زندگی کی اصل ہیں، جس کو یہ کمال اس کا مل گیا واقعی وہ کامل مومن ہے۔ اس کو یاد رکھیے. ایمان کی پختگی, دو عبادات کا مجاہدہ اور اہتمام, تین بندوں کے ساتھ احسان. ایمان بالغیب, نماز اور زکات, یہ تینوں چیزیں تمثیلی اعتبار سے اس اصل کی روح بتا رہی ہیں. یہاں بھی اللہ نے اسی کو بتایا ہے. پھر آگے آئیے, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں بھی آئی ہے. کیسے؟ کزرع اخرج شطأه, جیسے کھیتی, پیداوار, پیڑ پودے. کیا اس کا مطلب؟ کزرع اخرج شطأه, جو اپنی کوپل پہلے پہل باہر نکالتا ہے. پیڑ اچانک آ جاتا ہے؟ نہیں, نازک پیڑ کا جو ابتدائی بیج میں سے نکلنے والا اکوا, اس کے بعد کوپل نکلتی ہے, چھوٹا سا ایک دم پتلا باریک زمین چیر کے باہر آتا ہے. جیسے کھیتی کہ اس کی کوپل باہر آ جائے, اخرج شطأه فآزرہ, پھر اس کو پختہ کرے, فاستغلظ, پھر موٹی ہو جائے, مضبوط ہو جائے, فاستوى على سوقه, اور اپنی سوئی پر کھڑی ہو جائے, بالکل اپنی تنے پر کھڑی ہو جائے جس کو آپ کہیں, فاستوى على سوقه, کہ اپنی اصل پر, بنیاد پر وہ پودا کیا ہو, بڑھتا چلا جائے, مضبوط ہوتا چلا جائے, کھڑا ہو. یعجب الزرع, اور کسان جس نے بویا ہے اس کو, بیج بویا تھا, اس کے بڑھنے کو دیکھ کر کمزوری سے پختگی, چھوٹے سے بڑا اور پودے سے پیڑ بننے کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. یعجب الزرع, اس کو خوشی ہو اس کی, لیغیظ بہم الکفار, اور کسان تو خوش ہو جائے اور کفار کو کیا ہو, غصہ آئے اس کے وجہ سے. اللہ اس کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے. کیا مثال ہے یہ؟ صحابہ ابتدائی مرحلے میں ایک دم کمزور, ڈرے ڈرے, سہمے سہمے, یہاں پر حضرت عمار کو ستایا جا رہا, وہاں پر حضرت یاسر کو پیٹا جا رہا, وہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے, وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی ہے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے, حضرت فلاں اور فلاں, اتنے سارے صحابہ ہیں, ہر ایک کو کسی نہ کسی اعتبار سے مکہ کی وادی میں, گلیوں میں ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کمزور, ٹھٹرے ٹھٹرے, ایک دم کونے میں جا کے دار ارقم میں چھپ چھپ کے دعوت دینے والے, دین سیکھنے والے, سمجھانے سکھانے والے, ایک دم ڈرے ڈرے کمزور تھے, جیسے پودا ایک دم شروع میں کمزور ہوتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, پودا بڑھتا جاتا ہے, رکتا نہیں, اور کمزوری مضبوطی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو بڑھنا, پھیلنا, اس کی جڑیں بڑھتی پھیلتی چلی جاتی ہیں, گرفت زمین کی زیادہ ہوتی جاتی, زمین میں پھیلتا ہے, نیچے بھی اور اوپر بھی مضبوطی آتی ہے. پہلے اس کو اکھاڑ کے پھینکنا بہت آسان تھا, اب اکھاڑ کے پھینکنا آسان نہیں ہے, اب اس میں مضبوطی آ جاتی ہے, اب وہ قوی ہو جاتا ہے. تو شروعات میں صحابہ کمزور تھے, لیکن دھیرے 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 وہ کمزوری چلی گئی اور وہ پودا ایمان کا بڑھتا چلا گیا, اور صحابہ اس پیڑ کی طرح ہو گئے. اب اس کو توڑنا اور کھینچنا, ہلانا ممکن نہیں ہے, اب نہیں, اب وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے, اب وہ پودا نہیں کہ آپ اکھاڑ کے پھینک دیں اس کو, نہیں, اب وہ زمین میں جمع اختیار کر چکا ہے, اب اس کا تنا مضبوط ہو چکا ہے, اب وہ پھلدار پیڑ کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے, اب اس کو آپ اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتے. تو شروع میں کمزور تھے صحابہ, دھیرے 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 بڑھتے 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 وہ پودا پیڑ بن گیا, اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. کسان کو جس نے بویا کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کفار کو کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ دیکھیں صحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے ایام میں آپ نماز کے لیے جماعت کے لیے آ بھی نہیں سکتے تھے. صحابی کہتے ہیں ہم لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے, اور ہم کو صحابی ان دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے, اور ہم نماز میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا اور صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے. آخری مرتبہ جب صحابہ کو دیکھا تو ناراض تھے کہ خوش تھے؟ صحابی کہتے ہیں مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں اس کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا نہیں گیا, یعنی اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. آخری ایام میں آخری مرتبہ جب صحابہ کو نماز کی حالت میں آپ نے دیکھا, بہترین حالت میں, اور دیکھنے کے بعد مسکرائے, اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. یعجب الزراع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھلدار پیڑ پودا اس کا لگایا اور وہ بڑھتا چلا گیا, سینچا, اس کی نگرانی کی, جیسے تربیت کی جاتی ہے آپ نے تربیت کی. وہ یزکی, لیکن کفار دیکھتے ہیں بڑھتے جا رہے تو کیا ہوتا ہے, ان کو غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں کفار, ان کو دیکھ کے غصہ ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار, اور اللہ نے ان کا وجود رکھا ہے تاکہ کفار ناراض ہوں, غصہ ہوں. وہ ان جیسے بن تو نہیں سکتے, ان کو ختم بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. دھیرے 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 صحابہ بڑھتے چلے گئے, قوت بڑھتی چلی گئی, اور وہی صحابہ جو کمزور تھے مکہ میں نکالے گئے تھے, وہی صحابہ واپس مکہ میں گئے, لڑنا بھی نہیں پڑا, کچھ کرنا نہیں پڑا, وہ غالب آ گئے, فتح مکہ ہو گیا. اتنی قوت کہ بغیر جنگ کے غالب, شان و شوکت, عزت اور غلبہ اللہ نے ان کو دیا, اور اس کے بعد بھی پھیلتے چلے گئے اور دوسری حکومتوں کو بھی توڑ دیا, روم اور فارس اور نہ جانے کہاں تک چلے گئے. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے بڑھاؤ اور ان کی ترقی کو دیکھ کر کفار غصہ ہوں, گھٹیں گھولیں اندر کے اندر. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جو صحابہ سے غصہ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اسی سے استدلال کیا بہت سارے علماء نے, ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا اس آیت کے ضمن میں, کہ روافض کفار ہیں, رافضی شیعہ میں بدترین, یہ کیا ہیں؟ علماء نے استدلال کیا اس آیت سے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ جو صحابہ سے غصہ ہوتا ہے, صحابہ سے نفرت رکھتا ہے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو صحابہ سے نفرت رکھے, اللہ نے کیا کہا؟ لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ صحابہ کے اس بڑھاؤ اور صحابہ کے وجود اور صحابہ کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے. معلوم ہے کہ صحابہ پر کون چڑھتا ہے؟ ایمان والا کبھی صحابہ پہ چڑھتا نہیں ہے, ایمان والا صحابہ پہ چڑھتا نہیں ہے, صحابہ پہ چڑھنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابہ پر لان تان کرے اور ان کو کافر بولے, تو یہ کبھی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سے چھڑنے والے کفار ہیں, صحابہ تو ایمان والے ہیں اور بہت اعلیٰ ایمان والے ہیں, ان جیسے ایمان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے اور ان سے جو اعمال صالحہ کرے, ان صحابہ سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. جو بھی بھول چک ہوئی سب معاف, اور جو بھی نیکی کی اس پہ چھوٹا موٹا نہیں, بہت بڑا اجر, ڈبل. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک تو وہ بھلائیاں کرتا ہے اور اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں. انسانی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوتی, اللہ نے کہا ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے, معاف, سب مغفرت, کچھ ہو بھی گیا تو اللہ معاف کر دے گا. اور ان کے لیے اجر ہے, جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں, چھوٹا موٹا اجر نہیں ہے, اجرن عظیما, اجر عظیم, بہت بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے. اور کیا چاہیے کہ آدمی کی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں اور جو بھی نیکی کی وہ ضائع نہ ہو اور اس پر اجر ملے, مقبول ہو, اور مقبول ہو اور اجر کیسا ملے, عظمت والا اجر ملے, بہت بڑا اجر ملے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور تعریف قیامت تک کے قرآن میں جمع ہو جائے کہ تورات میں تو تھے ہی، انجیل میں بھی آئے اور قرآن میں بھی آئے، کتنے اعلیٰ لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ اللہ کی ان کتابوں میں ہو. موسیٰ علیہ السلام سے ہی تذکرہ شروع ہو گیا، نسل در نسل دیکھی کتاب میں وہ رہے، ان کا تذکرہ رہا. وہ کوئی معمولی لوگ ہوں گے کہ نبی کے شانہ بشانہ نبی کے ساتھ رہے اور تذکرے میں بھی رہے، ماضی سے رہے، پیدا ہونے سے پہلے ان کا تذکرہ کتابوں میں، معمولی لوگ ہیں وہ. اور کوئی آدمی ان کو بولے صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہی تو ہیں، نبی تھوڑی ہیں، جاہل ہے. اس کو ہم کہیں، جو آدمی کہے صحابہ ہی تو ہیں، وہ کیا ہے، انسان ہی تو ہیں، ہم بھی کہیں گے ہاں تو جاہل ہی تو ہے، تو نادان ہی تو ہے، گدانی بول رہے ہیں اس کو. لیکن صحابہ کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ صحابہ کی تنقیص ہو، یہ اپنی اوقات ظاہر کرنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس نے پہچانا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کرے. کوئی معمولی لوگ ہیں خامخواہ کر دیا اللہ نے، اس لائق نہیں ہے کہ تذکرہ اور اللہ کر رہا ہے، چھوٹے لوگ ہیں اور اللہ بڑا بنا رہا ہے. اب بتائیے یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا جو آدمی صحابہ کا مقام نہیں سمجھتا ہے، وہ آدمی واقعی دین کی عظمت واقعی پہچان نہیں سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے، صحابہ دین کے پہنچانے والے ہیں. صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، دین غائب. صحابہ کو آپ ہٹا دیں بیچ میں سے، دین کہاں سے آیا بھائی آپ کے پاس؟ کون دیا آپ کو دین؟ وہ پہلے تازہ تازہ نبی سے لیا کس نے؟ صحابہ نے لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کی صحبت اختیار کرنا، آپ کے اشاروں کو سمجھ لینا، یہ ہمارے بس کی بات ہے؟ یہ صحابہ سمجھتے تھے. کوئی آدمی یہ کہے کہ صحابہ کے اقوال تھوڑی نہ ہم دیکھیں گے، ہم کو قرآن حدیث بس ہو گیا، پاگل ہی ہے. شیخ الالبانی کا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں کہ من قالہم رجال ونحن رجال فہو فی زیغ وضلال. صحابہ کے بارے میں جو آدمی کہتا ہے وہ بھی لوگ تھے، ہم بھی لوگ ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اپنے برابر جیسا ان کو ایسا تذکرہ کرے. ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی مرد تھے، ہم بھی مرد ہیں، یعنی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. کہتے فہو فی زیغ وضلال، یہ آدمی ٹیڑے راستے پر ہے اور گمراہی میں ہے. تو ان کے جیسا ہے، منہ دیکھا آئینے میں، اور وہ تیرے جیسے ہیں، کچھ ادب ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا تذکرہ آیا، تیرا کوئی اخبار میں ہے؟ نقلی اخبار میں بھی نہیں. لیکن صحابہ کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں، آپ بتائیں کہ معمولی بات ہے، اللہ کی کتاب میں ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ ان کی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جائے. چھوٹے لوگ ہیں وہ، معمولی لوگ ہیں وہ. لہذا جو آدمی صحابہ کا مرتبہ نہیں پہچانتا ہے، اس کی دین میں پختگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دین بھی مشتبہ ہے، اس کا دین بھی کیا ہے، مشکوک ہے. لہذا آدمی دیکھیے، صحابہ کی جیسے محبت آتی ہے، دین میں پختگی آئے گی. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم صحابہ کے اختلاف میں قرآن و سنت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. لہذا اس آیت میں، سورہ الفتح کی آیت میں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کی بہت اچھی اور عمدہ تعریف بیان کی ہے، اور کئی آیتیں ہیں. اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 اور 9. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں کے وصف بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.